الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے. اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں, اس کا سر عرش کے نیچے ہے جبکہ دونوں پاؤں ساتویں زمین تلے ہیں. زمین پر آباد مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے پر ہے. جب میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ زیر عرش واقع دریائے نور میں غوطہ لگائے. چنانچہ وہ غوطہ لگاتا ہے, پھر باہر نکل کر اپنے بازو یعنی پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے جھڑنے والے ہر ہر قطرے سے اللہ عز و جل ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. یہ سارے فرشتے قیامت تک اس کے لیے یعنی درود و سلام پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سامنے سے آ رہا تھا. اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے استفسار کیا, اے نوجوان یہ کپڑوں کے نیچے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی. وہ نوجوان بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی, یا اللہ مجھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندہ رسوا نہ فرمانا اور ان کے یہاں میری عیب پوشی فرمانا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا. اس نے اس طرح دلی دل میں توبہ کر کے عہد کر کے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا امیر المومنین میری بوتل میں سرکہ. سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے دکھاؤ. جب اس نے بوتل دکھائی تو واقعی اس میں سرکہ تھا. سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو مخلوق نے مخلوق کے ڈر سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو سرکہ بنا دیا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبہ کرنے والے کی توبہ میں اخلاص دیکھا. تو جو گناہگار بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ویران ہو چکا ہو خالص توبہ کرے اپنے کیے پر پشیمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی شراب کو نیکی کے سرکے میں بدل دے گا. تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. رحمتوں کی چھما چم بارشیں ہو رہی ہیں اور مجرموں کو ہر وقت اس بات کی اجازت ہے بلکہ مہلت ہے کہ توبہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اس طرح کے اجتماعات میں خصوصاً توبہ کرنے کے بڑے فوائد و ثمرات ہوتے ہیں کہ نہ جانے کس کی توبہ قبول ہو جائے اور اس کے صدقے میں سب پر کرم ہو جائے. جیسا کہ حضرت سلیم بن منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. عرض کیا ابا جان آپ کی کون سی نیکی کام آ گئی؟ فرمایا بیٹا تم جانتے ہو کہ میں ایک مبلغ تھا, لوگوں کو بیان سناتا تھا. ایک بار میں نے خوف خدا کے عنوان پر بیان کیا, اس اجتماع میں کہیں سے ایک ایسا شخص گزر آیا گزرا کہ جو سخت گناہگار اور بگڑا ہوا تھا. میرے بیان سے اس پر رقت طاری ہوئی, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی, وہ رو پڑا. مجھے بتایا گیا کہ اس دن تمہارے بیان میں وہ شخص جو رو پڑا تھا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی اور اس رونے والے کو بخش دیا گیا. اس رونے والے کی برکت سے سارے اجتماع کو بخش دیا گیا اور منصور بن عمار تمہیں بھی بخش دیا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ ان اجتماعات میں کتنے فوائد اور برکات ہوتے ہیں. یہ اجتماع میں جذبات تاثر سے ایک گناہگار رو دیا, اس کی آنکھوں میں آنسو بہ گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوئی اور اس کے صدقے میں سارا اجتماع اور خود بیان کرنے والا بھی بخشا گیا. اللہ کرے آج بھی ایسا ہو جائے. مگر ان کے بیان میں تاثیر تھی, اپنے بیان میں ایسی تاثیر نہیں کہ زبان گناہ آلود ہے, دل گناہوں میں لچھڑا ہوا ہے, رواں رواں نافرمانیوں کے اٹا ہوا ہے, لہذا اثر نہیں. تو بہرحال کوشش کرتے ہیں, رب کا نام لیتے ہیں, کرم وہ فرمائے گا. تو بہرحال میرے پیارے پیارے بھائیوں, تو ایسے اجتماعات میں شرکت باعث سعادت ہوتی ہے اور اٹھ کر جانا بیچ میں سے یہ بڑی مطلب بعض اوقات محرومی کا سبب ہوتا ہے کہ نہ جانے کب رحمت برس جائے اور بندہ اٹھ کر چلا جائے اور محروم رہ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سچی توبہ یہ مطلب بہت رنگ لاتی ہے. جیسا کہ شراب کی بوتل اٹھانے والے نے دلی دل میں توبہ کی تو مطلب اس کی شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی, تو یہ بھی پتا چلا کہ توبہ کے لیے الفاظ شرط نہیں بلکہ حدیث پاک میں آیا الندم توبۃ, شرمندگی توبہ ہے, گناہ پر شرمندہ. تو وہ نوجوان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر, ان کا دبدبا اور جلال دیکھ کر وہ بڑا شرمندہ ہوا اپنے گناہ پر کہ میں شراب اٹھائے ہوئے ہوں, اگر امیر المومنین مجھے دیکھ گئے تو میرا کیا بنے گا. تو بزرگوں کی ہیبت اور ان کا ادب اور ان سے شرم کرنا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. جیسے کہ بعض لوگ اپنی مسجد کے پیش امام کو دیکھ کر سگریٹ چھپا لیتے ہیں, کوئی رومال کا سر ڈھانپ لیتے ہیں, اپنا اپنا اسٹائل ہے, تو یہ بھی ایک طرح کا ادب ہے. اور کیا پتا یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, تو کیا پتا جب ہمیں یہ اچھا لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اچھا لگتا. جیسے کہ میں نے ایک بار کعبے کا طواف کرتے ہوئے شخص کو دیکھا, اس کا بھی انداز جو تھا بڑا دل کو بھانے والا تھا. وہ کعبہ شریف کو دیکھے ٹکٹی کی باندھ, تو وہ کعبہ شریف کو دیکھتا تھا اور ہاتھ لے رہا تھا اس طرح چمک پسند آتا. مجھے اس کی ادا بڑی پسند آتی ہے. انہوں نے کہا دیکھو اس کو کتنی اپنے اللہ سے محبت ہے. تو بھارت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا نہیں کون سی ادا پسند آ جائے. ہاں شریعت کا خون نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایسی ادائیں ہوتی ہیں کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت میں ایسی ادائیں کر جاتا ہے. جیسے میں عرض کیا کہ پیش امام کو دیکھ کر یا پیر صاحب کو دیکھ کر یا کسی بزرگ کو یا عالم کو دیکھ کر بعض لوگ رومال اوڑھ لیتے ہیں, سگریٹ چھپا لیں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں, سیٹ ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس عالم کے ہاتھ میں کلاشن کوف بھی نہیں ہے. کلاشن کوف کیا یہ بےچارا چانٹا بھی نہیں مارے گا, بلکہ غریب کچھ بولے گا بھی نہیں. تو اس کا نہ بولنا ہی اتنا امپریشن ہے اس کا, نہ بولنے میں آپ پر اتنا روب ہے اس کا. اور وہ روب جو ہے وہ اللہ عز و جل کی چھپی ہوئی محبت کی وجہ سے, کہ آپ کے دل میں جو چھپی ہوئی اللہ اور رسول کی محبت ہے اس کا اظہار ہے. کہ ایک مذہبی شخصیت آ رہی ہے, ہمارے امام صاحب آ رہے ہیں, تو بس چاہے نماز نہیں بھی پڑھتا اس کی رسپیکٹ کرے گا اور سگریٹ چھپا دے گا اور رومال اوڑھ لے گا. تو پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے. ایک میں بات کر رہا ہوں کہ آدمی سمجھ لے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر وہ نوجوان بھی بڑا نادم ہوا کہ یہ کہیں دیکھ کے کہ میرے جیب میں شراب کی بوتل ہے تو بڑی میری رسوائی ہوگی. وہ ڈر گیا اور دلی دل میں توبہ کر لی اور کامیاب ہو گیا. تو یہ بھی پتا چلا کہ زبان سے دعا کرنا یا توبہ کرنا یہ بھی شرط نہیں ہے کہ زبان ہی سے دعا کرے, ہر حال میں زبان سے دعا کرے یہ بھی ضروری. دل میں بھی دعا ممکن ہے, دل ہی دل میں آدمی دعا کر لے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہے. اس کے برخلاف جہاں پڑھنا مقرر کیا گیا, یعنی جس کو کہنا مقرر کیا گیا کچھ, تو اس کہنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ خود سن سکے, جبکہ کوئی شور یا سننے میں کوئی خرابی نہ ہو. مثلا نماز میں قراءت پڑھے گا تو یہ ضروری ہے کہ بقدر فرض قراءت کو خود سن لے, اور شرط یہ ہے کہ یا تو شور ہے یا خود بہرا ہے. تو اتنی آواز ضرور نکلے گی, اگر بہرا پن نہ ہوتا یا شور نہ ہوتا تو سن پاتا, اتنے تلفظ ادا ہونے ضروری ہے. لیکن دعا میں ایسا نہیں ہے. دعا دل میں بھی مانگ سکتا ہے, زبان سے بھی مانگ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اسپیکر پر ہی دعا مانگے تو قبول ہوگی یا زبان سے ہی مانگیں گے تو قبول ہوگی, دل میں بھی مانگ سکتے ہیں. لیتے لیتے بھی, مطلب آپ جب رات کو سوتے ہیں یا جب بھی سوتے ہیں اس وقت لیتے لیتے اگر زبان چلانے کو جی نہیں چاہ رہا تو تصوری تصور میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر لجاجت کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے, اور یہ آسان سا طریقہ ہے. اس میں شیطان بوریت بھی دلانے میں کافی حد تک ناکام ہو جاتا ہے. زبان سے بعض اوقات وہ بوریت دلاتا ہے, بلکہ بعض اوقات کیا دلاتا ہی ہے, لیکن دل میں اگر دعا مانگے تو بوریت بھی اتنی نہیں دلا سکتا, اس کو کم بس چلتا ہے اس کا. اگر کسی کا ذہن بنا ہوا ہو اور وہ دل میں دعا کرے, بلکہ یہ کہ بہت سارے مطلب معاملات کا تعلق تصور سے ہوتا ہے دل کے اندر, بلکہ حقیقت یہ کہ زبان سے کہنا بھی اسی وقت کارآمد ہوگا جبکہ دل ہم نوا ہو. زبان سے دعا مانگ رہے اور دل کہیں اور مشغول ہے تو پھر بھی بات نہیں بنے گی. تو دل متوجہ ہونا ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ بھی رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں. جب ہم دنیاوی افسر کے سامنے کچھ کہتے ہیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے خشوع کے ساتھ اور نپے تلے انداز میں اس سے بات کرتے ہیں, تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو اس وقت کیا اہتمام ہونا چاہیے یہ ہر مومن کا دل جانتا ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے سہ بھائیوں, کوشش کی جائے اور توبہ کی عادت ڈالی جائے, گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام ہو. لیکن اگر بتقاضا بشریت گناہ ہو جائے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا جائے اس سے اور اس کو بھولا نہ جائے. ہم لوگ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں اور نیکی کر کے یاد رکھنے, یہ بڑی مصیبت ہے. اگر کسی کے ساتھ احسان 10 سال پہلے بھی کیا تھا تو جب موقع ملا اس کو سنا دیتے کہ میاں یاد ہے آج ہم سے کرتا ہے, یار ہمارا احسان مان ہم نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا تھا. بلا حول ولا قوۃ الا باللہ, اگر قرآن و سنت پر نظر ہوتی تو ایسا کبھی نہ کہتا کہ میں نے تجھے نوکری دلا دی تھی اور میں نے تیری شادی کروا دی تھی اور میں نے تجھے یہ سکھایا میں نے تجھے وہ سکھایا, کبھی بھی نہ کہتا. کیونکہ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر باطل مت کرو. تو احسان جتانا یہ بہت بڑا مضمون فعل ہے. تو ہماری کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو یار بہت یاد رہتی ہے, برسوں کی بات ہے تو یاد رہتی ہے, اگر کر لی دلی اور گناہ بھی دن میں کتنے کریں ہمیں یاد ہی نہیں رہتی. اب جو یاد رکھنے والے ہوتے تھے ان کی بھی شان خوب ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ مکاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس نے ایک رجسٹر بنایا تھا, جیسے ہم ڈائری بناتے تھے, ڈائری میں اپنے کام کی باتیں نوٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی خوب تھا کہ اس نے بھی ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی. اور جب بھی وہ گناہ اس سے سرزد ہوتا کوئی تو وہ گناہ کو لکھ لیتا تھا. ایک بار جب اس کا رجسٹر کھولا گیا تاکہ اس میں گناہ لکھا جائے تو وہاں قرآن پاک کی یہ آیت لکھی تھی, سورۃ الفرقان کی یہ آیت لکھی ہوئی تھی, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ کرتے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ. تو اس کو توبہ کی برکت سے آپ نے دیکھا کہ وہ جو گناہ کرتا تھا وہ نیکیوں سے بدل گیا. میرے رب کی رحمت میں جھوم جائیے, کتنی بڑی رحمت ہے. بعض بدنصیب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں, ہم تو جائیں گے ہی دوزخ میں, معاذ اللہ. اس وقت کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے, ارے نادان, کیا اللہ کی رحمت کے خزانے بھی کبھی کم ہوتے ہیں؟ وہ کم ہو سکتے ہیں, کیا وہ مجبور ہے کہ تمہیں نہیں بخشے گا؟ تو ایسی بات کبھی کہی نہ جائے, بلکہ ہر وقت اللہ کی رحمت پر نظر رکھی جائے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس ہوا ہی نہ جائے. ورنہ یاد رکھیے گا کہ رحمت سے مایوسی ہوئی تو پھر واقعی بیڑا غرق ہو سکتا ہے. کہ حدیث قدسی, حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ زبان حق کے ترجمان تو رحمت عالمیان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, مگر ارشاد خدا رحمان جل جلالہ کا ہو, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو حدیث قدسی میں اللہ عز و جل کا فرمان رحمت نشان موجود ہے, انا عند ظن عبدی بی, یعنی میں اپنے بندے کی سوچ کے قریب ہوں, اس کے ظن کے قریب ہوں. تو جو جیسا گمان رکھے گا ویسا پائے گا, جیسا کہ شرح الصدور میں ہے کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہوا, بڑا اوباش تھا اور نافرمان نوجوان تھا, تو وہ سخت بیمار ہوا یہاں تک کہ جانبر ہونے کی امید نہ رہی. تو اب اس کا چچا جو تھا اس کو دیکھنے کے لیے آیا, چچا نیک نمازی آدمی تھا, تو اس نے آتے ہی اس نوجوان کو ڈانٹنا شروع کیا کہ میں نے تجھے بہت سمجھایا لیکن تو باز نہیں آیا, تو نماز نہیں پڑھتا تھا, یہ نہیں کرتا تھا. اب وہ بےچارہ موت کی سختیوں میں مبتلا, طبیعت اس کی بہت خراب اور چچا اس کو کوس رہا ہے, تو اس نے کراتی ہوئی آواز میں کہا کہ چچا جان ایک بات کا جواب دیجیے, آپ کی جگہ اگر میری ماں مجھے اس بے کسی کے عالم میں پاتی, وہ زندہ ہوتی اور مجھے اس بے کسی کے عالم میں دیکھتی تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ چچا نے بولا ظاہر ماں ماں ہوتی ہے, وہ تو اس کا بس چلتا تجھے اٹھا کر جنت میں رکھ دیتی. تو اس نوجوان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ چچا جان میرا ایمان ہے کہ خدا رحمان عز و جل مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, اس کی تدفین جاری تھی. اس چچا نے جب آخری اینٹ اس کی قبر پر رکھی, مٹی ابھی نہیں دی گئی تھی, قبر بند کی جا رہی تھی, آخری اینٹ رکھی تو وہ اینٹ قبر کے اندر گر پڑی. جیسے اس نے قبر میں جھانکا کہ اینٹ اٹھائے تو اس نے دیکھا کہ قبر نور سے بھری ہوئی اور حد نظر تک وسیع ہو چکی. دیکھا اس نوجوان کا اپنے رب عز و جل کے ساتھ حسن ظن کام آئے. پیارے پیارے بھائیوں, کبھی بھی ایسا جملہ نہ کہا کریں کہ میں بہت گناہگار ہوں اور اللہ مجھے نہیں بخشے گا, تو پھر بہت خطرہ ہے. وہ ایسے جملے نہ نکالا کریں, البتہ اللہ کا خوف بھی دل میں ہونا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے اور وہ نہ بخشے, مگر اس کی رحمت سے امید وابستہ رکھے کہ وہ کرم فرما دے گا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے. تو رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا على أنفسهم على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن ترجمہ کنز الایمان تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی یعنی گناہ کیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے دیکھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے گناہوں سے آدمی بچتا رہے اور اگر کبھی بتقاضا بشریت گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت پر ٹک ٹکی باندھا رہے اور اس کے کرم کا منتظر رہے اور اپنا دست سوال اس کی بارگاہ سے کبھی نہ ہٹائے اس کی مغفرتوں کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہمارے گناہ اگرچہ بے شمار صحیح لیکن اس کی رحمت کو وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ہمارے گناہ کی رحمت تو بے پایا ہے اس کی رحمت تو لامحدود ہے کوئی سرا نہیں ہے اور اس طرح کے اجتماعات میں تو شرکت جاری رکھنی چاہیے کہ ایسے اجتماعات عام طور پر نزول رحمت کا باعث ہوتے ہیں اور اس میں مغفرت کے پروانے بعض اوقات تقسیم ہو جاتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار بیان فرما رہے تھے کہ اس میں ایک نوجوان کہیں سے آ نکلا جو مطلب نہایت ہی بدکار اور فاسق و فاجر تھا اور شراب پینا اور گناہ کرنا اس کا وتیرہ تھا لوگ اس کو جانتے تھے لیکن مشہور جیسے علاقے کے چھٹے ہوئے بدماش ہوتے تھے اس ٹائپ کا وہ آدمی تھا وہ وہاں سے گزرا تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے اور لوگوں پر گریا تاری تھا اور رقت میں لوگ تھے بیان کے دوران وہ اس سورۃ الحدید کی اس آیت مقدسہ کی تفسیر بیان فرما رہے تھے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ترجمہ ایک کنزول ایمان کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک جائیں تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے نیک آدمی کیا اللہ تعالی مجھ جیسے پاپی اور بدکار اور رسوائے زمانہ کی بھی توبہ قبول فرمائے گا تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالی ضرور توبہ قبول فرمائے گا جب اس نوجوان نے سنا تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور سارا بدن کانپنے لگا اس کے منہ سے ایک فلک شگا چیخ نکلی اور وہ غش کھا کر گر پڑا اور اس کی زبان پر اس طرح کے اشعار جاری ہو گئے عربی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے اے عرش والے کی نافرمانی کرنے والے جوان تو جانتا ہے کہ گناہگاروں کی کیا سزا ہے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے جس میں گرج ہوگی اور جس دن پیشانی سے پکڑ لیا جائے گا اس دن غضب ہوگا پس اگر تو آگ پر صبر کر سکے آگ کو تو برداشت کر سکے تو نافرمانی کر ورنہ نافرمانی سے باز آ تو نے گناہ کس لیے کیے ہیں تو نے اپنے آپ کو گناہ کر کر کے پھنسا دیا اب نجات کے لیے کوشش کر پھر اس نے چیخ ماری اور وہ غش ہو اس کو آگے جب ہوش آیا تو کہنے لگا اے شیخ کیا مجھ جیسے کمینے کی بھی توبہ رب رحیم قبول فرمائے گا تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اس نوجوان نے تین دعائیں کی اے میرے اللہ عز و جل اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے تو میرا حافظہ مضبوط فرما دے اور مجھے عزت عطا فرما کہ میں علم دین اور قرآن پاک سے جو کچھ سنوں یاد رہ جائے نمبر اے اللہ مجھے کچھ لہانی کی دولت سے مالا مال کر دے میری آواز بہت اچھی ہو جائے کہ جب میں تلاوت کروں اور قراءت کروں تو پتھر دل بھی میری تلاوت سن کر نرم ہو جائے. نمبر تین، اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما اور وہاں سے روزی عطا فرما کہ مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں دعائیں قبول فرما لی. حافظہ بہت تیز ہو گیا اور جب وہ تلاوت کرتے تو ہر سننے والا توبہ کرتا اور ان کے گھر میں روزانہ سالن کا ایک پیالہ اور دو روٹیاں رکھی ہوتی اور یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ کون رکھ کر جاتا ہے، یعنی غیب سے رزقہ نہ شروع ہو گیا. اسی حالت میں اس نوجوان نے دنیا سے رحلت کی، ان کا نام عتبہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ. تمہارا جو شخص بھی اللہ تعالی کی طرف جھک جائے اس کا یہی معاملہ ہے، اللہ تعالی کسی کا نیک عمل ضائع نہیں فرماتا. تو آپ نے دیکھا کہ علاقے کا بدماش اور لوفر بھی ایک اللہ والے کی مجلس میں آتا ہے تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی اس پر نگاہ کرم ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ قوی ہو گیا اور اس کا مطلب گلے میں اس کے سوز اور گداز پیدا ہو گیا. اور اس کا مقصد واوا کروانا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد اخلاص تھا کہ میں تلاوت کروں لوگ سنیں اور گناہوں سے توبہ کریں. ہم لوگ جو کہ اس جیسی آواز ہو جائے اس جیسی آواز ہو جائے اور ہمارے یہاں اخلاص اب نہیں رہا. اچھی آواز ہو جائے تو لوگ بلائیں گے، لوگ تکریم کریں گے، عزت کریں گے، پیسے دیں گے، بلکہ آواز کے ذریعے لوگ مطلب اب تو معاش حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ گیت بولتے ہو چاہے نعت بولتے ہو. بدقسمتی سے مطلب اس کو ہم لوگوں نے دنیاوی آمدنی یا عزت کا ذریعہ بنایا. ہر ایک ایسا نہیں کرتا لیکن ایسا بھی کرتے ہیں اور یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ اللہ عز و جل اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرے اور اس سعادت کو حصول دولت کا ذریعہ بنایا. نا یہ بڑی بے باکی اور جرأت ہے، بڑی مطلب بدنصیبی ہے. تو اخلاص جو ہے نا اگر وہ ہو تو دنیا کی دولت کہیں نہیں جاتی، وہ نہیں جاتی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر جہنم سے بھی ڈرتے ہوتے تو دونوں سے بچ جاتے. انسان جتنا دولت سے پیار کرتا ہے اتنا ہی اگر جنت سے بھی پیار کر لے تو دونوں ہی کو پا لے. انسان جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اگر باطن میں اللہ سے بھی ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی کے یہاں سرخ روئی پا لیتے. تو جس نے پیدا کیا ہے پیٹ اس نے بھرنا ہی بھرنا ہے، جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے تو وہ زندہ رکھے گا اور رزق پہنچائے گا. وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من عطا فرماتا ہے، یہ کہاوت ہے محاورہ. تو ہر ایک کو اس کی مطلب ان کی ضرورت کے مطابق روزی ملتی ہے اور تقدیر سے ایک پائی زیادہ ملے گی نہ کم ملے گی. بارہ قصب حلال کے لیے آدمی کوشش کرے اس کا انکار نہیں، لیکن حرام ذرائع اختیار نہ کرے، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام نہ لے، ملاوٹ وغیرہ کے حد کندے استعمال نہ کرے. قصب حلال کے لیے بے شک جد و جہد کرے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں، ہماری منزل جو ہے وہ سرمایہ دار بننا نہیں ہے، ہماری منزل مال اور دولت کے انبار پانا نہیں ہے، ہماری منزل کسی عہدہ کا حصول نہیں ہے، ہماری منزل اقتدار کی کرسی پر براجمان ہونا نہیں ہے، ہماری منزل کسی علاقے کا چیئرمین یا کسی علاقے کا لیڈر یا کسی پارٹی کا لیڈر بننا یہ منزل نہیں، یہ کامیابیاں نہیں. ان میں اللہ عز و جل اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی اس کی کوئی مطلب نہیں کہ گارنٹی نہیں. اور مومن کی منزل یہ نہیں، مومن کی منزل کیا ہے، مومن کی کامیابی کس میں ہے؟ کیا مالدار ہونے میں کامیابی ہے؟ کیا صاحب اقتدار ہونے میں کامیابی ہے؟ کیا ایم پی اے یا ایم این اے بننے میں یا منسٹر بننے میں کامیابی ہے؟ مومن کی کامیابی بھی کس میں ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو قرآن سے پوچھا جائے کہ ہماری منزل کیا، ہماری کامیابی کس میں ہے؟ کیا ڈگریاں ہاتھ میں آ جائیں یا امتحان میں دنیاوی امتحان میں پاس ہو جائیں، کیا یہی ہماری کامیابیاں ہیں، یہی ہماری منزل ہے، اسی میں ہماری انتہا اور ہمارا اینڈ ہے؟ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے فقد فاز ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ تو ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ مدینے والے کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم راہ مدینہ پر چلتے ہوئے اگر جنت حاصل ہو گئی اور جنت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل گیا تو ہم اپنی مراد کو پہنچ گئے، اپنی منزل مل گئی۔ تو معلوم ہوا ہماری منزل اقتدار نہیں، ہماری منزل عہدہ، ہماری منزل منصب، ہماری منزل افسری یا میجر یا کرنل یا جنرل یا ڈاکٹر یا انجینئر یا پائلٹ، یہ ہماری منزل نہیں۔ ہماری منزل رب کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی خوشنودی کی صورت میں جنت کا دخول۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں، اور اللہ کرے کہ ہم گناہوں بھری زندگی سے دور رہیں۔ اور بتقاضا بشریت گناہ سرزد ہوں تو رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں، توبہ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جو اکڑا، جس نے تکبر کیا اور جو رب کی بارگاہ میں نہ جھکا اور اپنے آپ کو جس نے کچھ سمجھا، تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ خوف اور رجا دونوں کیفیات مسلمان کی ہونی چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے سبب ہماری گرفت ہو جائے، اور ہماری نیکیاں جو ہیں اس سے تو رب بے نیاز ہے، کوئی صغیرہ گناہ ہوا ہو اسی پر پکڑ ہو جائے۔ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ، اور گناہوں سے بچتا بھی رہے۔ کہ دیکھیں نا، چنگاری اپنے گوڈاؤن میں کوئی بھی نہیں رکھے، اپنے گودام کے قریب کوئی جلتی ہوئی سگریٹ بھی ڈالنا گوارا نہیں کرے گا۔ ایک چنگاری بھی گودام کو آگ لگا سکتی ہے اور اس کو راگ کا ڈھیر بنا سکتی ہے۔ تو یہی حال نافرمانی کا ہے کہ وہ اگر کہ صغیرہ گناہ ہے، بہت چھوٹا گناہ ہے، لیکن وہ چنگاری ہے، کہ یہی چنگاری شعلہ بن سکتی ہے، یعنی رب کی ناراضگی کی صورت میں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اتنا خوفناک ہے کہ کسی دنیا کے ٹارچر سیل میں اس طرح کی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس میں ہے، اس چھوٹے عذاب۔ کہ اگر دنیا میں کسی کو ٹارچر کیا گیا تو کم از کم وہ مر تو جائے گا، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال یہ کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کے سبب اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جیسے پتیلی کھلتی۔ تو ایسی تکلیف دنیا میں نہیں، اور اس تکلیف میں مبتلا سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب مجھ ہی پر ہے، سب سے ہلکے عذاب والا سمجھے گا۔ اور اس کو اگر کہا جائے کہ اگر ساری دنیا تیری ہو جائے، ساری دولتیں، ہیرے، جواہرات، ڈائمنڈ سب تجھے مل جائے، تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے ساری دنیا دینے کے لیے تیار ہے، ساری کائنات؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، یعنی فدیے میں وہ سب دے کر بھی اگر اس عذاب سے چھٹکارا ملتا ہو تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو جب ہلکا عذاب اتنا خوفناک ہے تو اور جو اس سے زیادہ بھاری عذاب ہیں وہ کیسے خطرناک ہوں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب کوئی برداشت کر نہیں سکتا، بلکہ قیامت کے مناظر اتنے ہولناک ہیں کہ جب عذاب میں ڈالا جائے گا بد نصیب مجرموں کو تو ان کو منہ کے بل چلا کر لے جایا جائے گا۔ منہ کے بل چلنا ممکن نہیں، ہماری عقل میں نہیں آتا کہ منہ کے بل کو چل سکتا، لیکن جو رب عز و جل سانپوں کو پیٹ کے بل چلاتا ہے، سانپ پیٹ کے بل چلتے ہیں، کیڑے یہ اپنے کن کھجورے وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، اور بعض ایسے کیڑے جن کا ان کے پیر نہیں ہوتے، وہ کیڑے رینگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں پیٹ کے بل، وہ تو سبھی نے دیکھے ہوں گے۔ تو جو رب مطلب پیٹ کے بل چلانے پر قادر ہے، ہاں ہم لوگ ہاتھ پیر اونچے کر لیں تو پیٹ کے بل ایک انچ بھی نہیں چل سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن جو رب ادھر ہمیں نظارے دکھاتا ہے، پیٹ کے بل چلنے والی جان راشرات الارض ہمیں دکھاتا ہے، تو وہی رب مجرموں کو منہ کے بل چلائے گا، وہ قادر۔ اب منہ کے بل چلنا کتنا تکلیف دہ ہوگا آپ اندازہ لگائیں، کیسے چھلے گا اور زخمی ہوگا, ٹوٹ پھوٹ ہوگی, خون بہے گا, مگر چلنا پڑے گا. ویسے کر رہے تو کتنا دردناک منظر ہوگا وہ, اور کتنی ذلت ہوگی کہ آج آئیے جناب تشریف کی, ارے او ارے چائے لاؤ, ارے بوتل لاؤ, آج بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے. اور ایسا شخص اگر گناہوں کے سبب کل بروز قیامت پکڑا گیا اور سب کے سامنے اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جایا گیا, اتنی رسوائی ہے. آج اگر پولیس والے کسی معزز شخص کو پکڑ لیں, وہ معزز ہو بظاہر لیکن وہ اسمگلر ہو یا منشیات کا اڈا چلاتا ہو یا اسلحے کا ہیر کرتا ہو یا کوئی بھی غیر قانونی کام کرتا ہو, تو رب کو سزا جب دے گا تب دے گا. اگر دنیا میں یہ صورت ہو جائے گا پولیس اس کو پکڑ لے اور وہ چیخے مارتے ہوئے پولیس والے گالیاں دیتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے کالر کر کے گھسیٹ کے لے آئے اور ہتھکڑیاں ڈال کر اس کو موبائل میں لے جائے اور اس کے محلے والے دیکھ رہے ہیں, تو بتائیے کہ اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہوں گی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جائے. اتنی رسوائی, حالانکہ پولیس کی مار اس کو اثر نہیں کر رہی. پولیس تو جب وہ ریمانڈ پر لیتی ہے اس وقت مارتی ہے, یہاں لے جاتے وقت نہیں مارتی, وہ تو خالی کھینچتے تانتے چاٹا مارتے ہوں گے بہت بہت, لیکن جو ریمانڈ پہ جاتا ہے اس کا بس. تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب کوئی برداشت کر نہیں سکتا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اتنا خوفناک ہے کہ کسی دنیا کے ٹارچر سیل میں اس طرح کی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس میں ہے. اس چھوٹے عذاب ہمارا جہاد تھا کافروں کے ساتھ حسب ضرورت ہے اور نفس اور شیطان کے ساتھ تھا, لیکن بدقسمتی سے اب ہمارا رخ جو ہے نا اس کی طرف ہو گیا, اس کی طرف ہو گیا, اس کی طرف, ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے لوٹنے گھسیٹنے کھسکٹنے میں ہم لوگ مصروف ہو گئے اور آج اس کو ہم نے مارا کل اس نے ہم کو مار دیا, یہی ہو رہا ہے. تو اللہ کرے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان اپنی اصل کی طرف پلٹ کر آ جائے. یہ حدیث پاک میں آیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, دوسرے مسلمان کے جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ رہے, یہ ہے مسلمان. تو مسلمان دراصل اپنے مسلمان بھائی کی جان, اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو کا محافظ ہے. اب بدقسمتی سے اس کا الٹ ہو رہا کہ مسلمان ہی کے ہاتھوں دوسرا مسلمان غیر محفوظ ہے, اس کی جان غیر محفوظ, اس کا مال غیر محفوظ, اس کی عزت و آبرو غیر محفوظ. یہ سب ہمارے گناہوں کی غالب دنیا میں سزاؤں کے نظارے ہیں اور پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا. تو اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں, ہمیں رسوا نہ فرما اور ہم کو بھائی بھائی بنا دے, ہمیں ایک اور نیک بنا دے کہ جو مسلمان ہے بس وہ ہمارے سر کا تاج بن جائے, الفاظ میں نہیں عملی طور پر ہم ایک دوسرے کے بس بھائی بھائی بن جائیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے پورا امن ہو جائے, ورنہ ہم ایک دوسرے کو کاٹتے رہیں, اپنی نسلیں تباہ کرتے رہیں گے, ہمارا نام لے لوا پھر کوئی نہیں رہے گا اور آخرت کا عذاب پھر اس سے بھی شدید. تو اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کو معافی دینے والے بن جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہو پھر بھی معاف کر دے تو قیامت کے روز کرنی جیسی آنکھوں والی حوروں میں سے جس حور کو چاہے, اس کو کہا جائے گا کہ ان حوروں میں سے جس حور کو چاہے 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 لے 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 لے, تو جائے چاہے ظاہر ہے کہ جب ہرنی جیسی آنکھ والی حور ملے گی تو اس کو دوزخ میں تو نہیں لے جائے گا, جنت ہی میں ملنی ہے. تو یہ جنت کی بھی ایک طرح سے اشارت ہے. تو جو اپنے بھائی کو معاف کر دے مسلمان بھائی کو جبکہ بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے پھر بھی معاف کر دے, تو دیکھا کتنا بڑا ثواب. تو اگر ہم اس طرح وہ درگزر اور معافی کا ذہن بنائیں تو یہ معاشرہ کتنا خوشحال ہو جائے. بدقسمتی سے اب مسلمان نسلی اور لسانی فسادات کا شکار ہو گیا اور طرح طرح کی رقابتیں اور انا کے مسائل کھڑے ہو گئے اور بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی, مگر اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، اور جس پر قدرت رکھتا ہے وہ چاہے تو ہمارے دلوں کو پھیر دے گا، اور ایک بار پھر ہم مطلب ایک ہو سکتے مسلمان، جو مسلمان جو اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایمان رکھتے ہیں، ضروریات دین کے منکر نہیں ہے، ورنہ مسلمان کی شکلیں صورتے ہونا اور کسی ضرورت دین کا منکر ہونا تو وہ اس کو مسلمان نہیں چھوڑتا، نہ میری مراد اس سے ہے، جو واقعی مسلمان ہے میرے مطلب مخاطب وہ اللہ کا ہے کہ ہم تڑپتے ہیں اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں، ظاہر ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن دل میں تڑپ رکھنا، اپنے بھائیوں کی خیر خائی کا جذبہ رکھنا، یہ بھی تو کار ثواب ہے، جیسا کہ مکاشفۃ القلوب میں بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بستی میں قحط ہو گیا، تو بنی اسرائیل کا واقعہ، تو بنی اسرائیل کے ایک بیچارے دل جلے صاحب تھے، ان کا دل کڑتا تھا کہ قوم بھوکوں مر رہی ہے، تو وہ ایک بار ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہوئے چل غور کر رہے تھے کہ قوم بھوکوں مر رہی ہے، قحط سالی ہے، کاش یہ ریت کا ٹیلہ جس پر میں کھڑا ہوں یہ سب کا سب آٹا ہوتا ہوتا تو میرا ہوتا، تو میں اپنے بھائیوں کو یہ سب کھلا دیا، تو اس وقت کے نبی کو وحی آئی کہ ان کو یہ پیغام دے دو کہ تمہیں یہ پہاڑ یا اس ٹیلے برابر آٹا خیرات کرنے کا ثواب دے دیا گیا، اچھی نیت اور اڑنا دل جلانا اچھائیوں کے لیے یا برائیوں کے مٹانے کے لیے ثواب کا کام،